أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 تلاوت کی ہے. اسی آیت سے ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز بھی کریں گے، اور اسی آیت میں وہ موضوع کہ جو انشاءاللہ ان تین دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ہماری گفتگو کا جو محور اور مرکز ہوگی وہ قرآن مجید کی یہی آیت ہوگی. اگرچہ اس کی وضاحت کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرنے کے لیے اور بھی انشاءاللہ آیات اور احادیث کا ہم سہارا لیں گے، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کا وہ سادہ ترجمہ ہے وہ بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں ترجمہ واضح ہو. اس کے بعد اس آیت کا پس منظر کن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کیا حالات تھے ان کے مدینہ میں، اور یہ ساری باتیں ہماری مددگار بنیں گی یہ بات سمجھنے میں کہ جب بھی اللہ کا کوئی نمائندہ نبی کسی قوم کی طرف آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور ایمان نہ لانے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن نبی کے دشمن بھی نہیں بنتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جیسے پہلے زندگیاں گزار رہے تھے ویسی زندگی گزارتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان بھی نہیں لاتے اور دشمن بھی بن جاتے ہیں، نبی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، جو کچھ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بس میں ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی کی تحریک کو ناکام بنایا جائے. کیوں اس موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے اور ڈسکس کریں گے؟ کیونکہ یہ موضوع باقی مسلمان مسالک کی نسبت ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. اس کا ہے علاج یا کوئی علاج کرنے والا؟
ہیڈنگ کر رہا ہے.
एक मरतबा फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाए। अर्ज किया कि बाकी मुसलमान मसालिक की निस्बत हमारे लिए ये मौजू बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि हम अपने आप को मुंतज़िर कहते हैं कि हम किसी के इंतज़ार में, और जिसके हम इंतज़ार में हैं वो भी अल्लाह का नुमाइंदा। तो हमारे लिए ये देखना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हम गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला गुज़श्ता अकवाम के बारे में जब कुरान में तज़किरा फरमाता है तो क्या असबाब बयान करता है लोगों के ईमान लाने के, और क्या असबाब बयान फरमाता है लोगों के इनकार करने। किसी का ईमान लाना और किसी का इनकार करना ये अल्लाह की तरफ से ज़बरदस्ती नहीं होता। अगर ज़बरदस्ती हो तो ना इनाम देना माना रखता है अच्छे काम करने वाले ईमान लाने वाले, अगर ज़बरदस्ती करवाए अल्लाह तो ना ईमान लाने वाले को इनाम देना माना रखता है और ना ही इनकार करने वाले को सज़ा देना माना रखता है। अगर इख्तियार ना हो, बस इख्तियार है तो, अगर इख्तियार है तो फिर क्या सबब बनता है बाज़ लोग ईमान ले आते हैं बाज़ लोग इनकार कर देते हैं। तो ये कुरान ने बड़ी अच्छी तरह से बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है, और ख़ास तौर पर जिस आयत से मैं बात को शुरू कर रहा हूँ एक ऐसी कौम के बारे में है कि वो कौम भी मुंतज़िर थी, वो कौम भी इंतज़ार में थी। अब आप आयत का पहले तर्जुमा सुन लें फिर हम इंशाल्लाह बात को आगे जारी रखते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 89 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इस आयत में, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से अल्लाह के पास से किताब आ गई, एक किताब आ गई। कौन सी किताब? मुसद्दिकुन, मुसद्दिक कहते हैं तस्दीक करने वाले। तस्दीक क्या होती? किसी को किसी के सच्चा होने की गवाही देना। जब उनके पास वो किताब आ गई अल्लाह के हाँ से कि जो मुसद्दिक तस्दीक करने वाली थी, लिमा बैन यदई, उसकी कि जो पहले से मौजूद था उसकी तस्दीक करने वाली। तर्जुमा मुकम्मल कर लूँ फिर इंशाल्लाह इसकी वजाहत की तरफ आता। तवज्जो फरमाए। फिर अल्लाह फरमाते हैं वकान मिन कब्ल, और इस किताब के आने से पहले ये लोग जिनके पास किताब आई है, इस किताब के आने से पहले ये लोग, कानू मिन कब्लु, इससे कब्ल, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीन कफरू, ये लोग इस किताब के आने से पहले कुफार पर फतह की दुआएं मांगा करते थे, कुफार पर फतह तलब किया करते थे। फलम्मा जाअहुम्मा अरफू, तो जब इनके पास वो आ गया जिसको मा अरफू, जिसको पहचानते थे। ये अरफू इससे इसी से लफ्ज़ मारिफत बनता है। मारिफत कहते हैं शनाख्त को, पहचान को। فلما جاءهم ما عرفوا, پس جب ان کے پاس وہ آ گیا کہ جس کو یہ پہچانتے تھے, کفروا به, انہوں نے اس کا کیا کیا, بولیے, کفر کا معنی کیا ہوا, انکار. کفر کا معنی بھی ہم انشاءاللہ واضح کریں گے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, تو جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے, انہوں نے اس کا کفر کر دیا, اس کا انکار کر دیا, اس کو نہیں مانا. اور آخری جو حصہ ہے آیت کا وہ کیا ہے, فلعنت اللہ علی الکافرین, تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. صلوات پڑھیے محمد. اس آیت کی پوری تصویر کو ہم واضح کرتے ہیں, جو قرآن کے الفاظ خود بتا رہے ہیں وہ آپ توجہ فرمائیں. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی, وہ کتاب کے جو تصدیق کرنے والی ہے, اس کتاب کی جو اس کے پہلے موجود ہے, جو کتاب آئی ہے وہ ہے قرآن, اور جو پہلے سے کتاب موجود ہے وہ ہے تورات اور انجیل بھی. لیکن یہ آیت چونکہ اس کا خطاب مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں سے ہے, بنی اسرائیل سے ہے, لہذا ہم تورات عرض کر رہے ہیں. قرآن آیا, قرآن نے آ کر تورات کی تصدیق کی, آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے. ایک کتاب آئی ہے اللہ کی طرف سے, اس نے آ کر ایک کتاب کی جو پہلے سے موجود تھی تصدیق کی, تورات کی تصدیق کی, کہ اب تورات والوں کو خوش ہونا چاہیے یا ان کو ناراض ہونا چاہیے. جی, خوش ہونا چاہیے. مثال دیتا ہوں آپ کہ آج اگر مغربی دنیا میں کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے یا کوئی نیا انکشاف ہوتا ہے, اور ان کے انکشاف کے بعد کسی مسلمان کو خواب میں آتا ہے کہ یہ بات تو قرآن میں بھی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ محنت کر کے, ریسرچ کر کے, کوشش کر کے کوئی چیز کشف کی, انہوں نے جب انکشاف کر لیا تو ہم سوئے ہوئے جاگے اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو قرآن میں بات ہے. تو قرآن میں سے اس بات کو نکال کر مسلمان خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ جی, خوش ہوتے ہیں, اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری کتاب 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا, اور انہوں نے آج اس کا خوش ہوتے ہیں نا. لیکن یہودی خوش نہیں ہوئے. کس بات کی تصدیق کی قرآن نے آ کر جس پر یہ خوش نہیں ہوئے؟ اور بھی باتیں تھیں, لیکن سب سے اہم جو بات تھی جس پہ یہودیوں کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا اور ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا اور دشمنی اور مخالفت پر نہیں اترنا چاہیے تھا, وہ بات یہ تھی کہ یہ یہودی جو مدینہ میں آباد تھے, یہ اللہ کے آخری نبی کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ چند 100 سال پہلے اپنے جو ان کے وطن تھے وہاں سے ہجرت کر کے اس سرزمین پر آئے تھے. یہ پس منظر آپ کو معلوم ہوگا تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. یہ اس سرزمین کے تھے نہیں, لوکلز نہیں تھے. چند نسلیں پہلے یہ کہیں اور سے آئے تھے. آئے کیوں تھے؟ آئے اس لیے تھے کہ ان کو ان کے علماء نے ان کی کتابوں میں بتایا ہوا تھا کہ ایک سرزمین ہے جس پر اللہ کا آخری نبی اپنی حکومت قائم کرے گا. جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ مل جائیں گے، وہ بہترین امت ہوگی. اس کی امت کیا ہوگی؟ بہترین امت ہوگی. تو اتنی زیادہ، اتنی اہم شخصیت تھی ان کے لیے وہ آخری نبی کے جو ابھی آئے نہیں تھے، کہ یہ اپنا وطن چھوڑ کر اس سرزمین کو تلاش کرتے 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 یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے. جب یہ آئے تھے تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی. اس علاقے میں آ کر جس سرزمین کی نشانیاں بتائی گئی تھی، یہ یہودی پھیل گئے گروپس میں اور ڈھونڈنا شروع کر دیا. عرصہ لگ گیا ان کو. یہ جو مدینہ والے تھے، جو مدینہ میں آباد ہوئے یہودی قبیلے، انہوں نے اس سرزمین کو پہچان لیا. جب ان کو مل گئی تو انہوں نے باقیوں کو پیغام بھجوائے کہ ہم نے وہ سرزمین ڈھونڈ لی ہے کہ جس سرزمین پر اللہ کے نبی نے آنا ہے. تو وہ جو دوسرے تھے جو خیبر کے علاقے اور ان سائڈوں پہ پھر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم فی الحال یہیں رہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ اچھی ہیں، یہ جگہ اچھی ہیں، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، سرسبز ہیں، جیسے ہی وہ نبی آئے ہمیں فوراً اطلاع کر دینا، ہم اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. یہ بیک گراؤنڈ ہے یہودیوں کے اس علاقے میں آنے کا، ورنہ یہودی یہ لوگ جو تھے یہ یہاں کے تھے نہیں، لوکلز نہیں تھے. بس کس لیے آئے؟ نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، نبی کی سرزمین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو مدینہ میں جو یہودی آباد ہوئے، یہ کچھ جب انہوں نے وہاں پر اپنی آبادی بنائی، وہاں پہ رہنا شروع کیا، تو دو قبیلے کفار کے یعنی غیر یہودیوں کے، ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام کیا تھا؟ خزرج. اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے بھی اسی جگہ پر آ کر آباد ہو گئے. تو اس شہر میں دو بڑے گروپس ہو گئے، ایک کفار کا دین کے اعتبار سے اور ایک یہودی. قبیلے ان کے بھی، ان کے دو قبیلے تھے بڑے، اوس اور خزرج، اور ان کے بنو نذیر، بنو قینقاع، اور یہ قبیلے یہودیوں کے تھے. اب دن اور ہفتے اور مہینے اور سال گزرنا شروع ہوئے، ان کو اس سرزمین پہ لانے والی چیز دنیا طلبی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اس سرزمین پہ لانے والی چیز اللہ کے آخری نبی کی محبت اور ان کی زیارت اور ان کے دیدار کا شوق تھا. یہ ان کو یہاں پر لے کر آئی. لیکن اب جو میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ بتایا، وہ کیا بتا رہی ہے؟ کہ جب وہ آ گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. سارا اس کا راز ہم کشف کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسی قوم کہ جو اس زمانے میں سینکڑوں میل کا سفر کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے آتی ہے، اتنا شوق ہے اس کو اللہ کے آخری نبی کو دیکھنے کا، اس پر ایمان لانے کا، اتنا کچھ بتایا گیا ان کو، تو پھر کیا سبب ہے کہ جب وہ نبی آیا ہے تو یہ اس کو دشمن بن گئے؟ اور اس سے اگلی بات جو ہے، اس آیت کا اگلا حصہ، وہ اور زیادہ عبرت ناک ہے، اور اس سے ڈرنا چاہیے اس قوم کو کہ جو اپنے آپ کو منتظر کہتے ہیں. مسلمانوں کا کوئی دوسرا مسلک نہیں ہے جو انتظار میں ہے. وہ کہتے ہیں آنا انہوں نے، وہ پیدا ہوں گے، وہ قیام کریں گے، باقی سب کچھ تقریباً مشترک ہے ان کے بارے میں. جب آ کے وہ قائم کریں گے اپنی حکومت کو، تو وہی والی باتیں ان کے پاس بھی کہ جو ہمارے پاس، صرف اختلاف کس کا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی اور وہ اللہ کے حکم سے غائب ہے، اور وہ لوگ دوسرے دوسرے مسالک والے وہ کہتے ہیں کہ امام نے پیدا ہونا ہے, وہ بھی ان کے لیے ظہور کا لفظ یوز کرتے ہیں. کیوں؟ پیدا ہونے کے بعد وہ مخفی ہوں گے, خانہ کعبہ سے ان کا ظہور ہوگا, یعنی ظاہر ہوں گے. کیا مطلب؟ وہاں سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے, اس کے بعد حکومت ان کی قائم ہوگی, جنگ و فلان, وہ سب تقریباً ایک جیسا ہی. کہ انہوں نے اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے جیسے ظلم اور جور سے بھر گئی ہو. لیکن دوسرے مسلک انتظار کا شور نہیں مچاتے, جبکہ ہمارے یہاں انتظار کی بہت زیادہ امپورٹنس. لہذا باقی سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر آنکھیں کھولنی چاہیے اور کان کھولنے چاہیے اور عقل کے چراغ بھی روشن کرنے چاہیے کہ ہم سے پہلے بھی قرآن نے بتایا کہ ایک قوم انتظار میں تھی, لیکن جس کے انتظار میں تھی وہ آیا تو اس کو دشمن مان لیا, تو بہت خطرناک بات ہے. اگلا حصہ سنا آیت, پہلا کیا تھا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی, وہ کتاب کیا کرتی تھی؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی کہ جو پہلے موجود تھی. تورات, تورات نے بتایا تھا نبی آئے گا, تو قرآن آیا, نبی آیا, اس نے کیا کیا؟ تصدیق کر دی. خوش ہونا چاہیے. اگلی بات اللہ کیا فرماتا ہے, توجہ فرما. ایک صلوات پڑھی محمد والے, وَكَانُوا مِن قَبْلُ, اور اس کتاب کے آنے سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کفار پر, وہ لوگ جو کافر تھے ان پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے. ٹھیک ہے, اور جو پھر روایات میں اس کی وضاحت کی گئی ہے ان سے کیا کہتے تھے؟ جب یہ اوس اور خزرج کے لوگ کبھی ان پہ چڑھ دوڑتے تھے, ان کو مارتے تھے یا ان سے لڑ پڑتے تھے, کوئی قتل کر دیتے تھے, نقصان کرتے تھے, تو یہ یہودی جو تھے اہل تورات, یہ ان کفار سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے انتظار میں, آج تم ہم پہ ظلم کر رہے ہو, جب وہ نبی آئے گا جس کے ہم انتظار میں ہیں تو ہم تم سے بدلہ لیں گے, ہم تم سے بدلہ لیں گے. اور یستفتحون, استفتاح کا لفظ ہے فتح طلب کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا دعائیں مانگتے تھے؟ بالکل جیسی آج ہماری دعائیں, کہ خدایا اس نبی کو بھیج جس کے ذریعے تو نے ہمیں غالب کرنا. اللہ سے فتح طلب کرتے تھے کن کے خلاف؟ علی الذین کفروا, ان کے خلاف کہ جو کفار تھے, جو تورات کو نہیں مانتے تھے, تو ان کے خلاف دعائیں مانگتے تھے اور ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ تم نے جو ہم پہ ظلم کر رہے ہو, جب ہمارا وہ آخری نبی آئے گا جس کے انتظار میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, جب وہ آئے گا تمہیں اس سرزمین سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ یہ سرزمین تو دین کی سرزمین ہے, اس سرزمین پہ دینی نظام بنے گا, اور جب وہ دینی نظام بنے گا تو وہاں پر کفار کے رہنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اور ویسے میں کو پتہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو سب سے برتر قوم سمجھتے, ٹھیک ہے, اور جو قرآن نے ان کے عقائد بتائے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو جنت ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے, یہودی دوزخ میں نہیں جائیں گے, اور اگر چلے بھی گئے, اگر چلے بھی گئے تو حتماً واپس جنت میں آئیں گے. اپنے دوسروں کے لیے بالکل یہ نہیں سمجھتے تھے, دوسروں کو تو کہتے تم نے جانا ہی نہیں ہے, تم ہو ہی جہنم کہیں تک, ہم جائیں گے, اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ لوگ اس سے پہلے, اس کتاب کے, اس نبی کے آنے سے قبل, کفار پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے اللہ سے کہ یا اللہ وہ نبی بھیج تاکہ ہماری مصیبتیں ٹلیں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ,
تو جب وہ آ گیا ما عرفو, جس کو پہچانتے تھے. یہ پہچاننے کے بارے میں قرآن نے کیا بتایا وہ یہ بھی سن لیں. سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس طرح پہچانتے ہیں اس نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹے سے زیادہ بندہ کس کو پہچانتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اللہ گواہی دے رہے کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں. اور اس کی ایک ایسی بات کہ جو اور زیادہ آپ کے ذہنوں کو قریب کر دے گی اور محسوس کرنا آسان ہو جائے گا کس طرح جانتے تھے یہودی. آپ کو معلوم ہے کہ جب آغاز تھا تو مسلمان کدھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس. پھر یہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا. یہ کیوں تبدیل ہوا؟ یہودی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے, کہتے تھے اگر تمہارا دین کوئی مستقل دین ہے تو اپنا قبلہ کرو, اصل دین ہمارا ہے, ہمارے دین کی چیز تم لوگ یوز کر رہے ہیں. اور اللہ کی حکمت دیکھیں کہ وہ کرپٹ اور کرمنل سوچ کے لوگوں کو کیسے اپنی باتوں میں خود پھنس جاتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا قبلے کے حوالے سے, اور رسول اللہ پریشان تھے. قرآن کی آیات نے گواہی دی, قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, اے رسول ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. اور پھر فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر لیجیے. قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا. یہ قبلہ تبدیل ہونے کا سبب کون تھے؟ یہودی. اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا. پہلے کہہ رہے تھے ہمارا قبلہ یوز کرتے ہو, اب کہنے شروع کر دیا یہ کیسا دین ہے. اللہ کو اگر پتا تھا کہ یہ والا قبلہ ہونا تو پہلے بتا دیتا. ایک انسان جو چیز کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا وہ پھر ہزار بہانے نکالتا. پہلے کہہ رہے تھے ہمارا قبلہ کیوں استعمال کرتے ہو, اب جب قبلہ بدل گیا تو کہا یہ کون سا دین ہے. ایک دن ادھر منہ کرو دوسرے دن ادھر منہ کرو, جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں جب نہ ماننا ہو. اب اس مسلمانوں کے کو پروپیگنڈا کرتے ہوئے اور ان شکو کو شبار ڈالتے ہوئے وہ ایک بہت بڑی بات بھول گئے. یہ جو آیت ہے قبلہ والی, سنیے, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, یقیناً ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار رخ کرنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم ان قریب آپ کو حتماً پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور تم یعنی تم مسلمان اب جہاں بھی ہو اس کی طرف رخ کر لیا کرو, مسجد الحرام کی طرف اس کی سمت میں رخ کر لیا کرو. یہ آیت جاری ہے. ابھی اگلا حصہ کیا اس کا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے, لَيَعْلَمُونَ, یقیناً یہ لوگ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, کہ یہ قبلے کی تبدیلی برحق ہے. عجیب کیا فرما رہا ہے اللہ, کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہودی ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی کیا ہے, برحق ہے. فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں. کیسے پتہ تھا ان کو؟ جو نشانیاں آپ دیکھیں, اللہ کے کام دیکھیں, جو نشانیاں یہودیوں کے اندر مشہور تھی آخری رسول کی, ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا جب وہ آئے گا اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. جو نشانیاں یہ خود بیان کرتے رہتے تھے لوگوں کو، حتیٰ کہ اوس و خزرج والوں کو بھی بیان کرتے تھے، ان میں سے ایک نشانی کیا تھی کہ اس نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. اور اس نشانی کے وجود میں آنے کا سبب بھی خود ہی بنے. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ جو رخ تبدیل کر لیں، یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی آپ کے رب کی طرف سے برحق یہ ہونی ہونی تھی. لیکن جو مخالفت میں اندھا ہو اسے بعد میں پتہ چلتا ہے میں کر کے گیا ہوں، مانا پھر بھی نہیں. لہٰذا اللہ نے بھی یہ دھمکی ہمیں اس بات ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آیت نمبر 89 کی طرف ہم واپس آتے ہیں، اب ذرا آپ کو زیادہ واضح ہوگی. جو اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا، جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے، یہ نشانیاں ان کے پاس رسول اللہ کی موجود تھی، وہ جب آ گیا جس کو پہچانتے تھے، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہے اللہ کی کفار پر. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تقریباً لعنت ایک قسم کی گالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کو کہنا تو لعنتی ہے، وہ گالی میں ہی اپنے لیے وہ شمار کرتا ہے. لعنت کا جو لفظی مطلب ہے عربی زبان میں وہ ہے خدا کی رحمت سے دوری. خدا کی رحمت سے دوری کی دعا مانگنا کسی کے لیے، یعنی بد دعا کرنا. تو ملعون کون ہوتا ہے؟ خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ جو شیطان کو لعین کہتے ہیں، لعین بمعنی ملعون ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے تھوڑی سی عربی بھی آپ کو پڑھا دوں، جیسے قتیل کا معنی ہوتا ہے مقتول، قتیل کہتے ہیں معنی کیا ہوتا ہے؟ مقتول. اسی طرح لعین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملعون، جس پر لعنت کی گئی. تو ان کفار پر اللہ کی لعنت ہے. ایک اور چیز اس آیت میں رہ گئی اور وہ ہے کفر کا معنی، ٹھیک ہے. ہم لوگ جب کفر کا لفظ سنتے تو ہمارے ذہنوں میں کبھی بھی اپنا آپ نہیں آتا. جب کفر کا لفظ سنتے ہیں یا کافر کا لفظ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ احتمال، یہ خیال نہیں آتا کہ یہ میں ہوں یا میں ہو سکتا ہوں. کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ نان مسلم، غیر مسلم ذہن میں آتے ہیں. قرآن کریم یہ معنی نہیں کرتا کفر کا، توجہ فرما رہے ہیں. قرآن کریم یہ معنی، اس جس معنی میں ہم کفر لیتے ہیں، اس معنی میں اللہ کافر نہیں کہتا لوگ. اس کی جو میں مثال عام طور پہ دیتا ہوں، اگر بعض دوست ایسے بیٹھے ہیں کہ جو درس یہ سنتے رہتے ہیں تو ان کے لیے ریپیٹیشن ہو جائے گی، اگر کسی اور کو سمجھانا ہے تو وہ سمجھانا آسان ہو جائے گا، ذہن نشین ہو جائے گی، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ توجہ کے ساتھ سنیں. سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے آپ سب جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ متقین کا تذکرہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کفار کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. غور سے سنیے گا اور جواب دیجیے گا. اس اگلی آیت کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، سواء علیہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی ماشاءاللہ، تاکہ غلط ترجمہ کرے پتہ تو، جو چیزیں قرآن میں بہت ریپیٹ ہوتی ہیں، جو الفاظ وہ آسان ہے بہت یاد کرنا. سواء علیہم، ان کے لیے مساوی ہے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوا کہتے ہیں ایک جیسے، ایک جیسے کیا بات ایک جیسی ہے؟ اَأَنذَرْتَهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں یا خبردار کریں، ام یا لا تُنذِرْهُمْ، آپ انہیں نہ ڈرائیں. یا ڈرانے سے یا خبردار کرنے سے مراد ہے آپ انہیں اسلام کی تبلیغ کریں یا آپ انہیں تبلیغ نہ کریں. لا یؤمنون، لا یؤمنون کیا مطلب؟ جی ایمان نہیں لائیں گے. سوال، یا اللہ مکہ تو کافروں سے بھرا ہوا ہے، تو اگر کافروں کو فرق ہی نہیں پڑتا رسول پاک کی تبلیغ سے، تو پھر تبلیغ کرنی کس کو ہے؟ توجہ کر رہے ہیں، آیت پہ غور کریں. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ تبلیغ کریں، انذرتہم ام لم تنذرہم، نہ کریں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر تبلیغ کیسے کرنی؟ اس آیت میں اسی جگہ پر غور کرنے سے کفر کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، کہ کافر قرآن مجید جس کو باقاعدہ کہتا ہے کافر، وہ نہیں ہے جو عام طور پہ میرے اور آپ کے ذہن میں آ جاتا. ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مثلا سورہ جمعہ میں جب فرماتا ہے هو الذی بعث، وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا، بھیجا کن میں، کن میں نبی بھیجا، کسی کو یاد ہے؟ جی هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا. نہیں فرمایا هو الذی بعث فی الکافرین رسولا، یہ نہیں کہا کہ وہی ہے جس نے کافروں میں رسول بھیجا، فرمایا جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا، کیونکہ قوم گنتی کے چند افراد کے علاوہ ان پڑھ تھے. کیوں ایسا کہا؟ توجہ فرمائے، قرآن کی زبان میں جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ کافر نہیں ہوتا، چونکہ کفر کا معنی عربی زبان میں کچھ اور ہے. کفر کا معنی یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر حق کو چھپا لے، اور چھپانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں چھپا لیا؟ انکار کرنے کے، جان بوجھ کے چھپا لے تاکہ انکار کر دے. مثلا مجھے پتہ چل گیا، فلان بندہ حق پر ہے، مجھ سے کوئی آ کے سوال کرے کہ آپ کو پتہ ہے اس معاملے کا، میں کہوں نہیں، یہ حق کا چھپانا ہے. ٹھیک ہے، کیوں چھپا رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس، کوئی میرا مفاد ایسا ہے، یا کوئی مجھے خوف ایسا ہے، یا کوئی مجھے لالچ کچھ ایسا ہے، جس کی وجہ سے میں اقرار نہیں کرنا چاہتا، نہیں بتانا چاہتا لوگوں کو کہ یہ بندہ حق پر ہے. جب حق کو جاننے کے بعد میں کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا، یا کھلم کھلا کہہ دوں میں نہیں مانتا، یہ کفر ہے قرآن میں. جس کو پتہ ہی نہیں اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا عجیب سا لگے گا. لہذا اللہ نے فرمایا وہ ذات ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا ہے، نہیں کہا جس نے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر ریزلٹ ہے کہ جب پیغام پہنچ جائے پھر کوئی کہے میں نہیں مانتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ سوال آپ کر سکتے ہیں جب بعد میں، اگر کوئی ذہن میں مبہم جگہ رہ جائے. دو قسم کے لوگ، دو قسم کے لوگ کافر ہوتے ہیں، یعنی اس کو جب دیکھا جائے دو قسم کے لوگ کافر ہیں، اور جرم ان کا اپنا ہے، جس کا اپنا جرم نہ ہو وہ آپ کے بھی ماتحت ہو تو آپ اس کو سزا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ پیغام بھیجتے ہیں، اس کو پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کی سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ابھی آپ دین کو چھوڑے، چونکہ دین کے معاملے آتے ہیں ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ابھی آپ خود کرسی عدالت پہ بیٹھے قاضی بن کر اور چھوڑے دین کو، ابھی سائڈ پہ کر دیں، آپ کے اندر اللہ نے جو عدل و انصاف کا ایک سیٹ اپ لگایا ہے، اور وہ ایسا سیٹ اپ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم بھی جب اس کی اپنی باری آتی کہتا ہے انصاف کرو میرے ساتھ، چاہے دوسروں پہ ظلم کی انتہا کر دی ہو، اپنی باری کہے گا میرے رائٹس کی، میرے رائٹس مجھے دیے جائیں فلان کے، چاہے ساری دنیا میں کسی ایک کو بھی رائٹ نہ دیا اس نے، کھا گیا ہو سب کو، لیکن اپنی باری جب آئے گی تو وہ کہے گا کہ میرے یہ رائٹس بنتے ہیں، میرے فلان بنتے ہیں، مجھے یہ چیز پرووائڈ کی جائے، یہ کی جیسا آپ بیٹھے آ کر کرسی عدالت پر، اور آپ کے سامنے دو بندے پیش کیے جائیں، بلکہ تین بندے پیش کیے جائیں، ٹھیک ہے، تینوں ایک ہی شخص کے ملازم ہیں، اور وہ شخص ان کو عدالت میں لے کر آیا کہ جن کو سزا دینی ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پر، تو آپ کہتے ہیں ہاں بتاؤ ان کا کیا قصور ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تینوں میرے ملازم ہیں، مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں، میں ان کے اچھے برے کا خیال رکھتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، میں نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور انہوں نے عمل نہیں کیا اس پیغام پر، میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، اب یہ تینوں کھڑے ہوئے، تو اب تینوں سے جج صاحب جو ہیں پوچھتے ہیں، پہلے سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے تو ملا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اب فرض اس پر ہے کہ وہ حقیقت بتا رہا ہے، آپ کو جج کو پتہ چل جائے کہ حقیقت میں اس کو پیغام نہیں ملا، اس کو آپ سزا دیں گے؟ جی آپ اس سے کہیں گے جس کو پیغام دے کے بھیجا تھا اس کی کوتاہی ہے، لہذا اللہ کے نبی ڈرتے تھے اس معاملے میں، اللہ کے نبی ڈرتے تھے، رسول اللہ نے آخری حج پر کیا فرمایا تھا کہ گواہی دیتے ہو کہ میں نے خدا کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، حل بلغ تو کیا میں نے تبلیغ، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا، کیا میں نے پیغام خدا کا تمہیں پہنچا دیا، گواہی دیتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے خدا کا دین ہمیں پہنچا، چونکہ رسول اللہ کی ذمہ داری یہی تھی، توجہ کر رہے ہیں، تو آپ اگر کرسی عدالت میں بیٹھے ہوں گے تو اور آپ پہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو پہلا بندہ ہے ان تین میں سے، اس کو تو پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، آپ سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی نہیں دیں گے. دوسرا بندہ، اس کا جب آپ نے تفتیش شروع کی تو پتہ چلا اس کو پیغام پہنچا تھا اور اس نے جان بوجھ کے نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اس کی سزا بنتی کہ نہیں بنتی؟ جی بنتی ہے، ڈرے نہیں، جو آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور البتہ وہ سمجھدار نہیں، وہ جو خطبہ جہاں بھی جائیں کہتے ہیں پورے پاکستان کا سب سے سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، وہ والا نہیں، لیکن ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد کئی ایک تو میں جانتا بھی ہوں، تو پورا کھل کے اپنے دماغ سے تاکہ بات سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. دوسرے کو آپ کہیں گے ابھی اس کو سائڈ پہ کر دو، اس کو سزا ملے گی، اس نے اپنی ڈیوٹی سے کیا کیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ مجرم ہے، اس کو سائڈ پہ کر دو. تیسرا، اس کی جب تفتیش کی گئی تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ بندہ ہے تو اپنے مالک کا فرما بردار ہی، بندہ چیٹر نہیں ہے، لیکن پیغام بھی پہنچا تھا لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، ہے اچھا، توجہ کر رہے ہیں، ہے اچھا، نیک ہے، آپ کو اپنے آس پاس بھی ایسے کئی بندے مل جائیں گے دنیاوی معاملات میں، کہتے ہیں اس کو اگر سمجھ آ جائے نا بندہ بڑا اچھا کرے گا، لیکن ذرا تھوڑی سمجھ آتی دیر میں اس کو. اس کا جو سمجھ میں نہ آنا ہے، فرض یہ ہے کہ اس سمجھ میں نہ آنے میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں. اس بات پہ آپ غور کریں، جو بات اس تک پہنچی اس معاشرے میں تھا جہاں یہ پیغام پہنچا، لیکن سمجھ نہیں پایا، اور اس کے سمجھ آنے میں نہ آنے میں اس کا اپنا قصور کوئی نہیں ہے. اور جو اس تک بات ویسے جو پہنچتی ہے سمجھ آتی ہے وہ یہ کرتا ہے، اس کے خلاف پھر یہ سٹینڈ نہیں لیتا. اس تیسرے کو سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی نہیں دیں. یہ آپ نے تینوں جواب بالکل صحیح دیے ہیں، اور یہ عین فطرت ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا. لیکن جب بندہ آتا ہے نا اپنے گھڑے ہوئے دین میں، پھر کہتا ہے ہمارا گندے سے گندا بھی جنت میں اور ان کا اچھے سے اچھا بھی کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. کہ اس تک بات تم نے پہنچائی ہے، آج تو تم پیغمبر تھے نا اس پیغام کے، مکتب اہل بیت کے تم پیغمبر ہو، تم نے پہنچائی ہے، اور جس کے ذمہ تھا پہنچانا اس نے پہنچائی کو نہیں. قاضی کہے گا اس کو پکڑو پہلے. اس تک تو پہنچی نہیں بات، جس نے اس زمانے میں اس کو پہنچانی تھی پہلے اس کو پکڑو. ابھی آپ نے خود یہ کہا کہ نہیں کہا؟ وہ جو مالک بھی ہوگا، اس نے جس کو میسج دے کے بھیجا ہوگا، اگر اس کو پتہ چلے کہ اس کی کوتاہی سے میرا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، جس نے پیغام پہنچانا تھا، تو کس کو پکڑے گا؟ جو پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے رہ گیا اس کو پکڑے گا، یا جس کے ذمے پیغام پہنچانا تھا اور وہ مستی میں رہا اپنی؟ کون مجرم ہے؟ جی جس کے ذمے تھا اور اس نے نہیں پہنچایا. شکر ہے اے سی چل رہا ہے تو ٹیمپریچر جو ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اس پہ غور کریں، یہ جو دین ہمارے پاس ہے اس کا پہنچانا، یہ جو مکتب ہمارے پاس ہے اس کا پہنچانا، یہ کسی نے ہمارے ذمے لگایا یا نہیں؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنی سوچ بتائیے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے تھے، آپ کے مثلاً والد، آپ کی والدہ، محبت اہل بیت آپ کو بالآخر ورثے میں مل گئی، آپ کی پیدائش. اس قیمتی چیز کو باقی انسانیت تک پہنچانے میں کوئی آپ کا کردار اللہ تعالیٰ نے، خدا کے دین نے، اس کے رسول نے، اہل بیت اطہار نے آپ کے ذمے کچھ لگایا ہے یا نہیں لگایا؟ جی لگایا ہے، شکر ہے. اگر کسی کو شک ہو تو میں بتا دیتا ہوں، قرآن کریم میں رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے رسول آپ ان سے کہیے، قل، اے رسول آپ ان سے کہیے، ہادی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرتن، کوئی ناسمجھی کے تحت نہیں، ایسے کسی نے لگا دیا تو میں چل پڑا اس طرف، نہیں. علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، یہ میرا کام بصیرت پر مبنی ہے. بصارت کہتے ہیں یہ ظاہری آنکھوں سے جیسے میں آپ کو دیکھ لوں، بصیرت کہتے ہیں انسان کی اندر کی آنکھ کو، جس سے انسان صحیح غلط کا فیصلہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کیا امپورٹنٹ ہے، کیا ان امپورٹنٹ ہے، کیا کدھر مجھے جانا ہے، کدھر فائدہ ہوگا، کدھر خطرہ ہے، کدھر نقصان ہوگا. یہ انسان اپنے اندر سے اپنی عقل کے ذریعے چیزوں کو اینالائز کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر سلیکٹ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو قرآن، اللہ فرما رہا رسول سے، آپ ان سے کہیے کہ میرا راستہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، انا میں، و من اتبعنی اور وہ جو مجھے فالو کرتا ہے، اور وہ کہ جو میری اتباع کرتا ہے، میرے پیچھے چلتا ہے، وہ بھی اور میں بھی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو میں اپنا ذمہ سمجھوں یا نہ سمجھوں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے میرے ذمے لگایا ہوا. وہ میں نے ایک کسی جگہ پہ کہہ دیا کہ غیر شیعہ بھی جنت میں جا سکتا ہے اور جائے گا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ریئیکشن ہو گیا ان کو، جیسے ٹیکا لڑ جاتا ہے نا کسی کو، لڑ گیا ان کو، تو کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کیسے کوئی جائے گا بغیر اس کے. میں نے کہا کہ اگر اس کو پیغام نہ پہنچو. کہتے ہیں آج کی دنیا میں سب کو پیغام پہنچا ہوا ہے، تو اس نے خود سستی کرتے ہیں، لوگ نہیں تحقیق کرتے. ایسے جیسے اس کے جنت میں جانے سے ان کے حصے کا پلاٹ اللہ نے ان کو دے دیا. ایسے بعض لوگ جنت کے وہ بن کے کھڑے ہوئے. تو کہتا ہوں اتنا سب ہر چیز عام ہے، اب انٹرنیٹ ہے، فلان ہے، تو کیوں کوتاہی کی؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کوتاہی کی پکڑا جائے گا، لیکن جس طرح آپ اللہ کی مخلوق ہیں بالکل اسی طرح وہ اللہ کی مخلوق ہے. اگر اس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کی اور اس کو پکڑا جانا چاہیے، تو جو آپ کے ذمے ذمہ داری لگی اللہ کی طرف سے، آپ نے کوتاہی کی، آپ کو بھی پکڑا جانا چاہیے. آپ تو سرکاری ملازم تھے، آپ کی تو ڈیوٹی تھی پہنچانا، اس نے تو خود سے احساس کرنا تھا نا. لیکن آپ کی تو ڈیوٹی تھی، آپ تو سرکاری ملازم ہو بھائی، آپ تو افسر ہو اہل بیت کے نظام کے، آپ تو افسر ہو، آپ کو تو بہت کچھ زیادہ دیا گیا ہے، تاکہ آپ نے کیوں نہیں پہنچایا؟ اگر وہ کوتاہی پہ پکڑا جائے، آپ کوتاہی پہ کیوں نہیں پکڑے جاؤ؟ اللہ تو سب کا اللہ، ورنہ تو وہ سارے وہاں پہ دھرنوں کا رواج ہے، وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے، یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ظلم ہے ہمارے ساتھ، ہم بھی کام چور، یہ بھی کام چور. فرق یہ ہے کہ یہ ادھر پیدا ہوئے، تو نے ادھر پیدا کر دیا اور ہمیں ادھر پیدا کر دیا ہے، ہماری طبیعتیں دونوں کی ایک جیسی تھی، تو پھر دھرنا تو بنتا ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کسی کو دھرنا دینا پڑے. قرآن فرماتا ہے کہ وفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر انسان کو، ہر زیرو کو جو اس نے کسب کیا ہے پورا پورا دیا جائے گا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا گیا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ ساری میں نے جو سٹوری سنائی ہے، یہ کیا کفر کا معنی بیان کر، کفر ہوتا کیا؟ کفر کیا ہے؟ کون کافر ہے قرآن کی نظروں میں؟ جان بوجھ کے نہ ماننے والا. اب اس کی زد میں کئی آ جائیں گے، اب اس کی زد میں کئی آ جائیں گے، جسے پتہ ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور وہ نہیں کرتا، وہ کفر میں شامل. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو بالکل کلیئر نہ ہو تو میں آپ کو آیت بتاتا ہوں. سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 32. قل، کیا مطلب ہے قل کا؟ جی آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن بھی جو ہے نا اس کے میننگز بھی آسان ہے، آپ یقین کریں بہت آسان، صرف عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ گم ہو گیا، ورنہ آسان ہے. جتنا قرآن آسان ہے کوئی چیز آسان نہیں ہے، صرف اس کے لیے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ بات کر رہا ہے، اور اللہ کو بات کرنا آتا ہے، اور اللہ کو بات سمجھانی بھی آتی. کل کہہ دیجئے، اگلے لفظ کو تو اور کسی کو پتہ نہ، شیعوں کو پتہ ہے. اطیعوا، جی کرتے نہیں ہیں لیکن پتہ ہے، کرتے نہیں ہیں، کرنا ضروری تھوڑی ہے. قل اطیعوا، اطیعوا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کرو. مزے کی بات ہے یہ آیت بہت زیادہ یہ ہوتی ہے تو وہ نہیں ہے, وہ تو دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ اولی الامر منکم, اس پہ پورا پورا گھنٹہ تقریر ہوتی ہے, اس کے اندر سے اطاعت نہیں نکلتی, نہ تقریر کرنے والا اس میں سے اطاعت بتاتا ہے, نہ سننے والے, نعرے شعرے بھی مارتے ہیں, سب کچھ کر کے فٹ کر کے دے جاتے, اطاعت کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آتا. عجیب و غریب. قل اطیعوا اللہ والرسول, ترجمہ کریں آپ, کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ ور رسول, اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر یہ پھر جائیں, فَإِن, تو اگر, تَوَلَّوْا, یہ پھر جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ, تو یقیناً اللہ, لا يُحِبُّ, کیا مطلب ہے, پسند نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا, یحب و یحب والا. فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر یہ پھر جائیں, یہ پھر جائیں کس چیز سے پھر جائیں, جی دین سے نہیں, پیچھے کیا کہا ہے, اطاعت سے پھر جائیں. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر یہ پھر جائیں دین سے نہیں اطاعت سے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ, تو اللہ پسند نہیں کرتا کن کو, الکافرین, اللہ کنہیں پسند نہیں کرتا, انکار. اب دیکھو کفر کا معنی, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, کفر جان بوجھ کے نہ ماننا, ٹھیک ہے. لہذا وہ جو حدیثیں آتی ہیں نا, مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے, وہ یہی ہے. مومن اور کافر میں فرق کس کا ہے, نماز کا ہے, وہ یہی بات ہے. ہاں یہ یاد رکھیں, ایک فرق آپ کو بتا دوں, ایک کفر کہتے ہیں کفر اعتقاد, اور ایک ہے کفر عمل. اعتقاد میں کفر اور عمل میں کفر. اعتقاد میں جو کفر کرتا ہے اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا. وہ کیسے کرے گا, وہ خود بتائے گا میں نہیں مانتا اللہ کو, میں نہیں مانتا رسول کو, ٹھیک ہے نا. جو خود یہ کہے اس کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں مانتا, تو فارغ ہے پھر, دین سے تیرا تعلق نہیں ہے. لیکن اس میں عام طور پہ ہم مبتلا نہیں ہوتے, جتنا ماننے کا ہم رٹا لگاتے ہیں کوئی دوسرا لگاتا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ہم مانتے ہیں, ہم تو ہیں ہی ماننے والے. ہم زیادہ کس کا شکار ہوتے ہیں, کفر عملی کا. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین, یہ کفر عملی ہے. کفر عملی والے پر, مثلا کوئی بندہ ایک نماز نہ پڑھے, پیدا مسلمان کے گھر ہوا ہے, چاہے شیعہ کے چاہے سنی کی, ایک نماز نہ پڑھے ساری عمر, اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے. جب تک وہ یہ نہ کہہ دے میں نماز کو مانتا ہی نہیں, پھر وہ کافر ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہے میں مانتا ہوں لیکن پڑھے ایک نماز بھی نہیں. تو یہاں دنیا میں چونکہ ظاہر پہ حکم لگانا ہے, ظاہر دیکھا جائے گا بھائی یہ کلمہ پڑھتا ہے, یہ فلان ہے, اس پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے, اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ ظاہری جو آج کا اسلام ہے, ضروری نہیں کہ یہ قیامت کے دن بھی مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوگا. یہ قرآن نے اور رسول اللہ اور اہل بیت نے بہت ہی کھول کر اس بات کو بتایا ہوا. بس ہم واپس آتے ہیں, آج کی بات کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں, انشاءاللہ کل اس کو جاری رکھیں گے. یہ جن پر اللہ لعنت کر رہا ہے کہ کتاب آ گئی جس کو پہچانتے تھے, اب دیکھیں خود اس میں چھپا ہوا ہے, فلما جاءہم ما عرفوا, جب وہ آیا جس کو پہچانتے تھے, تو کیا کرنا چاہیے تھا, یہ تو وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, خوشیاں منانی چاہیے, لیکن کیا کیا, کفروا بہ. تو یہ دشمنی کہاں سے آ گئی, جس کے لیے تم اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہو, جس کے لیے تم نے اتنا عرصہ یہاں پر بیٹھے رہے ہو, دعائیں مانگتے رہے ہو, کفار کو دھمکیاں دیتے رہو جب وہ آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور وہ اپنا نظام قائم کرے گا, اس پر ایمان لانے والے بہترین امت ہوں گے, اتنا انتظار ہو رہا تھا, اب جب وہ آ گیا تم نے منٹ بھی نہیں لگایا کفر کرنے میں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جس کو پہچانتے تھے اس کا کفر کر دیا, انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, کافرین، اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ یہ سبب کیا تھا اس کفر کا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری بات کس سے مربوط ہے؟ تکرار کروں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ خدا کے نمائندے کو جس کے لوگ منتظر ہیں، وہی لوگ جو منتظر ہیں وہ کیسے اس کے منکر ہو جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم سمجھیں قرآن سے، تاکہ پھر جب وہ آئے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو کہیں یہ والی ہسٹری ریپیٹ نہ کر دے، اس تاریخ کو دوبارہ تکرار نہ کر دے۔ وہ صفات کے جو سبب بنی رسول اللہ کے انکار کا، خدا نخواستہ وہی صفات اپنے اندر ہم پرورش کر رہے ہوں اور جب وہ آئے جس کا انتظار ہے تو یہ والا معاملہ تکرار نہ ہو جائے۔ اور قرآن جو بیان کرتا ہے گزشتہ اقوام کی حالات اور قصے، کیا فرماتا ہے؟ لقد کان فی قصصہم، یقیناً ان کے قصوں میں ہے، کیا ہے؟ عبرتن، عبرت کن کے لیے؟ لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے، کہ کون سا راستہ صحیح طرف لے کے جاتا ہے، کون سا راستہ غلط طرف لے کے جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے انشاءاللہ کہ ہمیں ان آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کو کوشش کیجیے گا خود بھی دیکھنے کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان، جو بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کے صدقے میں اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔